الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، برادران و خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کو صراط مستقیم پر چلانے کی اور صراط مستقیم کو مانگنے کی دعا سکھائی ہے. پھر صراط مستقیم، سیدھا راستہ، کن لوگوں کا راستہ ہے، کون سا راستہ ہے، اس کے بعد والی آیتوں میں اس کو واضح فرمایا ہے. اور نہ صرف اس موقع سے بلکہ قرآن کریم کی دوسری اور آیتیں بھی ایسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی صراط مستقیم اور سیدھے راستے کی تعیین میں موجود ہیں. یہاں جو آیتیں ہیں ان کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے، ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ کا غضب ہوا، اور نہ ان کے راستے پر جو گمراہ ہوئے. سب سے پہلی بات اس کے اندر یہ ہے کہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو ہر قسم کے ٹیڑھ میڑھ سے، کجی سے پاک ہو. یہ ٹیڑھ میڑھ یا کجی کس چیز کی ہوتی ہے؟ موڑ جو ہوتا ہے وہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ اس کو اللہ تبارک و تعالی نے افراد کے اعمال کی شکل میں ظاہر فرمایا ہے کہ صراط مستقیم میں جو سیدھا پن ہوتا ہے وہ کس اعتبار سے ہوتا ہے، اور کون سا ٹیڑھا پن ہوتا ہے جس کے آ جانے سے وہ صراط مستقیم مستقیم نہیں رہتا، غیر مستقیم ہو جاتا ہے. اس کو لوگوں کے اعمال اور بندوں کے کاموں کے اندر ظاہر کر کے سمجھایا ہے کہ سیدھے راستے سے مراد ایسے لوگوں کا راستہ، اور ٹیڑھے راستے سے مراد دوسرے قسم کے لوگوں کا راستہ. فرمایا کہ صراط مستقیم وہ ہے جس پر آپ نے، ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا. کن لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا، یہاں اس کی وضاحت نہیں ہے. دوسری آیتوں کے اندر یہ مضمون ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. چار طبقوں اور گروپ کو اللہ نے ایک آیت میں فرمایا کہ یہ وہ گروپ ہیں جن پر میرا انعام ہوا. سب سے پہلا تو انبیاء کا طبقہ ہے، وہ ہستیاں، وہ مقدس اور برگزیدہ اور پاک ہستیاں جن پر براہ راست اللہ کا کلام، اللہ کی وحی اور الہام اترتا ہے، براہ راست جو اللہ کے فیض، اللہ سے فیضیاب ہوتے ہیں. اس کے بعد دوسرا طبقہ صدیقین کا ہے، جو انبیاء کی امتوں میں یقین اور عمل کے اعتبار سے سب سے اونچے درجے پر ہوتے ہیں. تیسرا درجہ شہداء کا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالک کے دین پر چلتے ہوئے اور اس اپنے مالک کے دین کو دنیا میں نافذ کرنے کے ارادے سے اپنی جان تک اگر کھو دینی پڑتی ہے اور اس کے راستے میں لٹا دینی پڑتی ہے تو لٹا کر شہید ہو جاتے ہیں. چوتھا صلحاء کا ہے، صالحین کا، جن کو عرف عام میں نیک لوگ، دیندار لوگ بولتے ہیں. صلحاء کا مطلب صرف شریعت کے چند ظواہر ظاہری چیزوں کی پابندی کرنے والے لوگ یہ نہیں ہیں۔ صلحہ کا مطلب ہے ظاہری اور باطنی گناہوں سے بچنا۔ بچنے والے لوگ ظاہری اور باطنی نیک کاموں کو انجام دینے والے لوگ۔ کچھ اعمال کر کے کچھ اعمال کو چھوڑ دینا یہ دینداری نہیں ہوتی، جزوی دینداری ہے۔ کچھ نیک کام کر لے کے گناہوں کے اندر ویسے ہی مبتلا رہنا یہ بھی پوری دینداری نہیں ہے، یہ بھی ویسے ہی جزوی دینداری ہے۔ تو صلحاء اور صالحین جس کو بولتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے سارے حکموں کو پورا کرتے ہیں، جو کرنے والے کام ہیں وہ پورا کرتے ہیں، پورے طور پر پورا کرتے ہیں، جن کاموں سے بچنا ہے ان کاموں سے پورے طور پر بچتے ہیں، حتیٰ کہ صغیرہ گناہوں کو بھی بار بار انجام دینے سے وہ بچنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ ایک تو ہے کبیرہ، کبیرہ کے قریب نہیں جاتے، دوسرے ہے صغیرہ، جو نہیں چاہتے ہوئے بھی بعض دفعہ ہو جاتے تو جان بوجھ کر وہ صغیرہ ہی ہے، اس کو کر لینے سے کیا ہوتا ہے، بار بار اس کام کو کیے جا رہے ہیں، صغیرہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ اس صغیرہ گناہ سے بھی بچنے کا وہ اہتمام کرتے ہیں۔ اور مستحبات اور آداب تک کی رعایت ملحوظ رکھتے ہیں، جو عبادتوں کے اندر، معاملات کے اندر جو مستحبات اور آداب شریعت نے طے فرمائے، یہ ہوتے ہیں صلحاء۔ تو یہ چار طبقے ہیں جن چار طبقوں کے راستے کو اور ان کے طرز زندگی کو اللہ پاک نے صراط مستقیم سے تعبیر فرمایا۔ یہ پازیٹو اور مثبت پہلو سے اللہ نے واضح فرمایا۔ اس کے بعد کی اگلی آیتوں میں غیر المغضوب علیہم کے اندر نگیٹو اور منفی انداز سے بھی اس کو واضح فرما لیا۔ کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے منشے اور حکم اور مرضی کو جانتے بوجھتے پورا نہیں کرتے، کہ ہمیں پتا تو ہے لیکن نہیں کریں گے۔ کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو پتا نہیں ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ اللہ کے حکم کو توڑ دیتے ہیں۔ پہلا جو گروپ ہے وہ گروپ جو جانتے بوجھتے اللہ کے حکموں سے سرتابی اور سرکشی کرتا ہے، وہ مغضوب علیہم کا گروپ ہے، اللہ کا ان پر غضب ہے۔ اور جن کو پتا نہیں ہے، ناواقفیت اور جہالت کی وجہ سے جو اللہ کے حکم کو پورا نہیں کر رہے ہیں، وہ لوگ ہیں جن کو قرآن نے ضالین، گمراہ لوگ کہا ہے۔ تو جہالت کی بھی اس کے اندر کوئی ہمت افزائی نہیں ہے کہ دین کا علم، اللہ کی مرضی کا علم، اللہ کے منشے کو جاننے کا علم، اس سے اگر کوئی ناواقف رہ کر زندہ رہنا چاہتا ہے تو قرآن اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا کہ ہاں بس ایسے ہی معصوم اور بھولے بھالے بن کے جیتے رہو۔ بولے ضالین، یہ لوگ تو ضالین ہیں، ان میں سے بننا نہیں ہے اور اپنے آپ کو ان لوگوں میں شامل ہونے سے بچانا ہے۔ دوسری طرف دوسرا گروپ ہے جو بے باک قسم کا جرت رکھنے والا گروپ، کہ پتا تو سب کچھ ہے، ہم یہ بھی جانتے ہیں، ہم وہ بھی جانتے ہیں، ہم نے یہ بھی پڑھا ہوا ہے، ہم نے وہ بھی پڑھا ہوا ہے، ہم کو بہت کچھ پتا ہے، ہم علماء سے زیادہ جانتے ہیں، اور عمل دیکھے تو صفر۔ الظالین نہیں، یہ اس کے مقابلے میں اسے اوپر کے درجے کے، یہ ہے مغضوب علیہم۔ جیسے علم ایک وہ ہوتا ہے جو ایک آدمی وہ ہوتا ہے جو علم نہیں ہونے کی وجہ سے گناہ کرتا ہے، تو اس کو صرف گناہ نہیں کرنے کی سزا ملتی، گناہ کرنے کی اور گناہ سے نہ بچنے کی سزا ملتی۔ اور ایک آدمی وہ ہوتا ہے جس کو گناہ کا پتا ہے، پھر بھی وہ اس کام کو کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو جو سزا ملتی ہے وہ دوہری، ایک تو گناہ کی سزا، دوسرے گناہ پر ڈٹ جانے کی اور جرت کے ساتھ کرنے کی سزا، کہ پتا تھا تم کو، تم نے پھر بھی کیا۔ تو دو گروپوں میں سے جو پہلا گروپ ہے، یعنی وہ گروپ جو جانتے بوجھتے گناہ کرتا ہے، اس کو قرآن نے مغضوب علیہم کہا۔ اس کی مثال پچھلی امتوں میں اور لوگوں میں ہم دیکھیں تو علماء نے بیان فرمایا کہ یہودیوں کا طبقہ شمار ہوتا ہے مغضوب علیہم میں، اور نصرانیوں کا، عیسائیوں کا، کرسچن لوگوں کا یہ طبقہ شمار ہوتا ہے ضالین کے اندر۔ کیوں؟ ان کے اعمال کے اندر اگر دیکھیں تو کیا چیز ہے جو ان کو مغضوب علیہم یا ضالین بناتی ہے؟ وہ چیز بہت ساری چیزیں ہیں، ایک نمایاں چیز انبیاء کے حوالے سے ہے، وہ یہ کہ یہودیوں کا مزاج اس قسم کا تھا کہ اللہ کی نعمتوں کو براہ راست اترتا ہوا دیکھ کر بھی اللہ کے حکموں سے سرکشی کرتے تھے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کو بارہا دیکھنے کے باوجود بھی ان کی اطاعت سے پہلو تہی کرتے تھے، حتیٰ کہ نہ صرف ان کی نافرمانی انبیاء کی جاتی تھی ان کی طرف سے، بلکہ انبیاء کو قتل تک وہ کر ڈالتے تھے. کیوں؟ یہ انبیاء ہی تو ہم کو ہماری خواہشوں سے روکتے ہیں، لہذا یہی جڑ کاٹ دو. لہذا ان انبیاء کا قتل کر دیا. تو ان کو پتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کے پیغمبر ہیں، ان کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں اور قابل احترام ہیں، واجب الاطاعت ہے، پھر بھی ان کو ان کے قتل سے وہ بچتے نہیں تھے. دوسری طرف نصرانیوں کا گروپ ہے، نبی واجب الاطاعت ہے، قابل تقلید ہے، واجب الاحترام ہے، لہذا اس کا احترام اتنا کر دیا کہ اپنے نبی کو ہی خدا بنا ڈالا. ایک وہ ہے جو بدعملی کے اندر نبی کو قتل تک کر دیتا ہے، یہودی طبقہ، یہودی امت، یہودی قوم. دوسرا طبقہ، دوسری قوم وہ ہے جو اتنا نبی کا احترام کرتی ہے کہ اس کو بجائے بندہ بنائے رکھنے کے اور بندہ تسلیم کرنے کے، بندگی کے حد سے آگے بڑھا کر اس کو خدا تسلیم کرتی ہے. یہ ہے غلو افراد. تو تفرید کا شکار ہیں، کمی اور کوتاہی کا شکار ہیں یہودی، اور افراد کا اور غلو کا شکار ہیں نصرانی. امت محمد کو فرمایا گیا کہ تم لوگوں کو نہ تو غلو کا شکار ہو کے چلنا ہے، نہ تو تم کو عملی اعتبار سے کمی اور کوتاہی کرنا ہے. خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے، میں نے یہ جو مثال دی ہے نبیوں کے حوالے سے، یہ اس واسطے بھی دی ہے کہ امت کا ایک طبقہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مدح اور توصیف کے اندر اس حد تک غلو کرتا ہے جو نصرانیوں کے عقیدے اور ان کے عمل یا ان کے طرز زندگی سے ملتا جلتا ہے. یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ایسے اختیارات کا حامل سمجھنا جو اختیارات اللہ کے ساتھ خاص ہے. جیسے کہنے والے کہتے ہیں نا کہ آپ عالم الغیب ہے، جیسے آپ مختار کل ہیں، آپ قادر مطلق ہیں، ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، وغیرہ وغیرہ. یہ جو صفات ہیں، یہ صفات، یہ اللہ کی صفات ہیں. آپ نور ہیں، بشر نہیں ہیں، نور ہیں. یہ جو بولتے ہیں نا، یہ وہی ہے کہ نبی کے احترام میں حدود احترام کو ملحوظ نہیں رکھنا، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، جیسے نصرانیوں نے کیا. کہتے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بن باپ کے پیدا ہوئے، لہذا مان لو ان کا باپ خدا ہے. یہ تصور یہاں پر بھی ایسے ہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اتنے محبوب ہیں، اتنے محبوب ہیں کہ اللہ پاک ان کی کسی خواہش کو رد نہیں فرماتے ہیں، ان کی کسی دعا کو رد نہیں فرماتے ہیں، لہذا یہ اللہ کے درجے میں ہوگا. نعوذ باللہ، معاذ اللہ. آپ جو چاہیں اللہ سے سفارش کروا سکتے ہیں، آپ جو چاہیں اس دنیا کے اندر رونما فرما سکتے ہیں. معجزات آپ نے ہر طرح سے ظاہر فرمائے تو ان معجزات سے دھوکہ کھا کر کے آپ کو قادر مطلق مختار کل سمجھ لیا گیا. کچھ غیب کی پیشن گوئیاں آپ نے آئندہ بھی فرما دی اور اپنی زندگی میں بھی فرمائی جو بالکل برحق ثابت ہوئی اور جو ہونے والی ہیں وہ ہوں گی انشاءاللہ، تو ان کو دیکھ کر کہا کہ آپ عالم الغیب ہیں. یہاں پہ جو سمجھ لیا گیا ہے یہ چیزیں، یہ اس کے اندر وہی نصرانیوں والے طرز زندگی کی شمولیت پائی جاتی ہے مسلمانوں کے عقائد و عمل کے اندر. اس چیز کو سمجھنا ہے، ایسا نہیں ہے. کچھ اختیارات اور کچھ اوصاف جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں وہ اللہ ہی کے ساتھ خاص ہوں گے، وہ بندوں میں نہیں پائے جا سکتے. اور شرک اسی کا نام ہے کہ اللہ کے ساتھ خاص چیزوں کو بندوں میں بھی شریک ماننا، شامل ماننا. جو کام اللہ کا ہے یہ کام بندہ بھی کر سکتا ہے؟ نہیں، ممکن نہیں ہے. ہر جگہ حاضر و ناظر رہنا اللہ کی صفت. ماکان و ما یکون کا علم رکھنا، اگلے اور پچھلے تمام حالات دنیا کا علم رکھنا، یہ اللہ کی صفت ہے. نور مطلق رہنا، یہ اللہ کی صفت ہے. لہذا ان صفتوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ماننا، یہ شرک کے دائرے میں آتا ہے. یہ ڈرنے والی چیز ہے، یہ بچنے والی چیز ہے. یہ زدم زدہ کی چیز نہیں ہے کہ ہم کو دیوبندی عقیدے کے لوگ گستاخ رسول ہوتے ہیں، دیوبندی مسلک کے لوگ، دیوبندی مکتب فکر کے لوگ، یہ آج ان کے مزاجوں میں رسول کی محبت نہیں ہے، ان کی طبیعتوں میں رسول اللہ علیہ وسلم کا عشق نہیں ہے، اس لیے وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ عشق میں، محبت میں حدود کو پھلانگ دینا، یہ اس کی بھی تو اجازت نہیں ہے نا، حدود سے آگے بڑھ جانا اس کی بھی تو اجازت نہیں ہے نا۔ ماں باپ کی اطاعت اتنا کرو کہ خود ان کو ناراض کر بیٹھو، یہ کیسی اطاعت ہوئی؟ ماں باپ کو خوش کرنے کے خاطر ایسا کام کر رہے ہیں جس سے ان کو ناراضگی ہو رہی ہے، اور بولیے رہے ہیں کہ ہم آپ کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں۔ بھائی ان کو خوش بھی اگر کرنا ہے تو اسی طریقے سے کرنا ہے جس طریقے سے انہوں خوش ہوتے، اپنے طریقے سے نہیں کرنا ہے کچھ بھی، نہ عقیدوں کے اندر نہ اعمال کے اندر۔ اب شبہ ہوتا ہے کہ جب جن باتوں کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ باتیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بھی وہ کسی نہ کسی حد تک ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں گے اگر، تو بعض غیب کی باتیں آپ سنا دیتے ہیں، بعض آگے ہونے والی پیشن کو یہ آپ سنا دیتے ہیں۔ اگر غیب کا علم اللہ کا خاصا ہے تو پھر حضور نے کیسے سنایا ہے؟ یہاں آ کے شبہ ہوتا ہے، تو اس شبہ کو دور کرنا، عقیدہ نہیں خراب کر لینا۔ ایسے ہی ایک مثال یہ ہو گئی، دوسری مثال یہ ہو گئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بعض ایسی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کے اندر بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بظاہر ناممکن دکھتی ہیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے وہ ظہور پذیر ہو رہی ہیں۔ لگتا ہے کہ اگر یہ کام کرنا اللہ کا خاصا تھا تو پھر حضور نے کیسے کر دیا؟ جب حضور کرتے ہیں تو پھر اسی وجہ سے تو ہم ان کو قادر یا مختار مانتے ہیں، یہ سمجھ لینا۔ یہ جو شبہ ہوتا ہے، اس شبہ کو دور کرنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو پیشن گوئیاں فرماتے ہیں یا ماضی کے جن واقعات کی خبر دیتے ہیں، وہ وحی کے ذریعے سے دیتے ہیں۔ یہاں سمجھنے والی بات کیا ہے؟ وحی کا علم وہ اللہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، غیب کا علم اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ ایک اہم چیز ہے جو علم کا دروازہ ہے، یہ لفظ کہ اللہ کے ساتھ جو خاص ہے وہ ہے غیب کا علم، وحی کا علم نہیں۔ وحی کے ذریعے سے تو نبی کو علم ہو سکتا ہے، اور یہ بندوں کی خاصیت ہے، تو نبی نے جس راستے سے بتایا ہے وہ بندوں والا ہی راستہ ہے، خالق اور خدا والا راستہ تھوڑا ہی ہے وہ۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ان دو چیزوں کو الگ الگ نہیں سمجھے۔ نبی جس راستے سے بتا رہا ہے وہ راستہ واضح نہیں ہے، اور خدا کی جو صفت ہے اس کو نبی کے راستے میں مکس کر دی۔ خدا کا صفت ہے غیب کا علم، نبی جو بتا رہا ہے وہ ہے وحی کا علم۔ غیب کا علم خدا کے ساتھ ہے، جس میں کوئی واسطہ نہیں ہوتا، جس کے اندر کوئی حد نہیں ہوتی، کہیں جا کے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی کسی بھی اعتبار سے۔ وحی کے علم کے اندر حد بھی ہوتی ہے، واسطہ بھی ہوتا ہے، واسطہ خود کبھی پیغمبر ہوتا ہے، فرشتہ ہوتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کا ایک حجاب ہوتا ہے، جس کا خود قرآن کریم کے اندر بیان آیا۔ تو نبی جو بتاتے ہیں غیب کی باتیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو پیشن گوئیاں ثابت ہیں، یہ سارے وحی کے ذریعے سے ہیں۔ اور وحی کا علم تو اللہ کے ساتھ خاص نہیں ہے نا، وحی کا علم تو نبیوں پہ ہی آتا ہے، نبی انبیاء سارے مخلوق ہیں، تو مخلوق کے ساتھ ہی خاص ہوا نا۔ تو وحی کے علم کو ماننا یہ شرک میں داخل نہیں ہوگا پھر۔ یعنی لوگ پھر کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جب تم یہ کہتے ہو کہ علم غیب اللہ کے ساتھ خاص ہے، حضور کی زندگی میں بھی غیب کی ایسی خبریں ملتی ہیں، تو پھر حضور بھی عالم الغیب ہوئے نا، اور اگر تم اس کو علم غیب نہیں مانتے ہو تو پھر تم اللہ سے بھی نفی کر دو کہ اللہ بھی عالم الغیب نہیں ہے۔ الگ الگ حد ہے، ان کے پاس جو علم ہے وہ غیب کا علم ہے، اس کے اندر کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں جو غیب کا علم آ رہا ہے، لیکن وہ براہ وحی آ رہا ہے، وحی کے راستے سے آ رہا ہے، اس میں حد بھی ہے، اس میں لمٹ بھی ہے، اس میں واسطہ بھی موجود ہے۔ ایک اللہ کی صفت ہے جس کو علم غیب کہتے ہیں، دوسری بندوں کی صفت ہے جس کو علم وحی کہتے ہیں۔ قدرت کے اندر بھی، اختیارات کے اندر بھی، نورانیت کے مسئلے کے اندر بھی اسی قسم کی چیزیں ہیں کہ کنفیوژن پیدا کر، ایک مرحلے پہ آ کے بندے کو ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس مرحلے سے شیطان فائدہ اٹھاتا ہے، اور ان کو الگ الگ قسم کے وساوس کا، الگ الگ قسم کے الٹے سیدھے خیالات کا شکار بنا کے پھنسا لیتا ہے اپنے دام کے اندر۔ ایسے ہی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بزرگان دین کے زندگیوں کے اندر، اولیاء اللہ کی زندگیوں کے اندر جو ایسے واقعات ملتے ہیں جن واقعات کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ کرامتوں کا ظہور ہو رہا, غیب کی باتیں وہ بتا رہے ہیں, یا عجیب و غریب جو عام انسانوں کے اختیار میں چیز نہیں ہے وہ اس کا ظہور ان سے ہو رہا ہے, ایسی چیزیں اگر ہو رہی ہے تو لوگ اسی کو لے کے سوال کرتے ہیں کہ دیکھو تمہارے بزرگ اگر کریں تو کرامت ہے, اور اگر ہم اسی کو ہمارے بزرگوں کی کرامت وغیرہ بتا دیں تو شرک ہو گئی, یہ لوگ کہتے ہیں. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم اولیاء اللہ کو ان کے حدود میں رہتے ہوئے اور رکھتے ہوئے ان کی کرامتوں کو تسلیم کریں تو بالکل تمہارے بزرگوں کی ہو ہمارے بزرگوں کی ہو یہ تفریقی نے باقی نہیں رہتی, وہ مخلوق کی کرامت ہے, اعزاز ہے وہ اللہ کی طرف سے بخشا گیا ہے. اور اگر اس حدود کو ملحوظ نہ رکھا جائے بلکہ ان سے خلاف عادت کام کے سرزد ہو جانے صادر ہو جانے کی وجہ سے سمجھ یہ لینا کہ ان کو یہ اختیار مل گیا, ان کو یہ قدرت مل گئی ہے, وہ خود قادر و مختار بن گئے ہیں, یہ سمجھ لینا تو خدائی اختیارات و حدود ان کو دینے ہیں. یہاں پہ غلطی ہوتی ہے لوگوں سے آ کر سمجھنے میں اور بولنے میں اور بتانے میں. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگیاں ہوں یا اولیاء اللہ کی زندگیاں ہوں, ان کے اندر جو عادت کے خلاف ما فوق العادت عام انسانوں سے جو چیزیں نہیں ہوتی ہیں ان چیزوں کا جو ظہور ہوتا ہے وہ انہی راستوں سے ثابت ہے اور ماننا چاہیے جو راستے بندوں کے ساتھ خاص ہیں اور بندوں کے ساتھ ہی ہو سکتے ہیں. جیسے نبیوں کے لیے وحی ہو گئی, اولیاء اللہ کے لیے کشف ہو گیا, نبیوں کے لیے معجزہ ہو گیا, اولیاء اللہ کے لیے کرامت ہو گئی. کرامت اللہ کی صفت نہیں ہے, خاصہ نہیں ہے, معجزہ اللہ کی صفت اور خاصہ نہیں ہے. ہوتا کیا یہاں ہوتا یہ کہ کرامت کو کرامت سمجھنے کے بجائے قدرت سمجھ لیا جاتا, معجزے کو معجزہ سمجھنے کے بجائے قدرت سمجھ لیا جاتا. علم غیب کا جو علم وحی کے ذریعے سے آتا ہے اس کو وحی سمجھنے کے بجائے علم غیب سمجھ لیا جاتا, اور ایسے ہی کشف سمجھنے کے بجائے علم غیب سمجھ لیا جاتا. تو کشف تو بندوں کا خاصہ ہے, وحی تو بندوں کا خاصہ ہے, معجزہ بندوں کا خاصہ ہے, کرامت بندوں کا خاصہ ہے. اب یہی چیزیں بندوں کے لیے ثابت ماننے کے بجائے اس سے اوپر جانا, یعنی بجائے کشف اور کرامت کے یہ بولنا کہ غیب یا قدرت ان کو حاصل ہو گئی ہے, یہ بولنا پھر شرک کے دائرے میں آتا ہے. اپنے انداز میں اپنے طور پر سمجھانے کی کوشش کرا, ہو سکتا ہے کہ کام کی بات سمجھ کوئی آئی ہو آپ حضرات کے علم. الغرض صراط مستقیم کے اندر مثبت پہلو سے جو بات بتائی گئی وہ یہ کہ اللہ کے انعام یافتہ بندوں کا راستہ صراط مستقیم ہے. منفی پہلو سے جو بات بتائی گئی وہ یہ کہ جانتے بوجھتے اللہ کے حکموں کو توڑنا تفریط اور عملی کوتاہی ہے, اور نہیں جاننے کی وجہ سے جہالت میں مبتلا رہ کے اللہ کے حکموں کو توڑنا یہ افراط ہے اور غلو ہے, جو دونوں کے دونوں یعنی تفریط ہو یا افراط ہو, کمی کوتاہی کرنا ہو یا سرکشی کرنا ہو, حدود سے آگے بڑھ جانا ہو, یہ دونوں کے دونوں ناپسندیدہ ہیں. یہاں ایک بہت کام کی بات ہے, وہ یہ ہے کہ دین کا جو راستہ ہوتا ہے وہ کتاب اللہ اور رجال اللہ دونوں کے مجموعے سے مل کے چلتا ہے. کتاب اللہ کی کتاب اور اللہ کے رجال لوگ دونوں کے مجموعے سے مل کے چلتا ہے. اگر کتاب اللہ نہ آئے تو لوگوں کو رہبری کا کوئی ابدی سرمایہ ان کے پاس موجود نہیں رہتا, اور اگر رجال اللہ نہ آئے تو لوگوں کے پاس صرف کتاب کے ذریعے سے تربیت کر لینا اس کا موقع نہیں رہتا, کیونکہ صرف کتاب انسانی تربیت کے لیے کافی نہیں ہوتی ہے. کتاب کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ مخلوق یہ دائمی اور ابدی نہیں ہے, یہ فنا ہونے والی ہے, تو بعد میں پھر ان کے پاس معیار کیا رہے, تو یہ کتاب معیار ہے. اسی پر پرکھ کر دیکھے جائیں گے لوگ اور بزرگان دین اور اولیاء اللہ کہ وہ اس کتاب کے قانون کے مطابق اپنی زندگیوں کو بناتے ہیں تو ہم ان کو اللہ کا ولی مانیں گے اور پھر ان کی پیروی کریں گے, اور اگر اس کتاب کے مطابق وہ اپنی دین کو اپنی زندگی کو نہیں لاتے ہیں پھر بھی اپنے آپ کو اللہ کا ولی کہلانا چاہتے ہیں تو ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. تو رجال اللہ اور کتاب اللہ دونوں کے مجموعے کے ساتھ میں جو راستہ اپنایا جاتا ہے وہ اصل میں صراط مستقیم ہے. اللہ تعالی ہم سبوں کو اعتدال کے ساتھ میں صراط مستقیم پر جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ.